نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، صدق الله العظيم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، اس دنیا میں اللہ پاک نے ہر انسان کے ساتھ حالات لگائے، اور حالات کا لگانا ہر انسان کے ساتھ یہ امتحان کے لیے ہے، اور ہر انسان کا امتحان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان کا امتحان ہوگا. انسان کا بھی امتحان ہوتا ہے اور جنات کا بھی امتحان ہوتا ہے. یہ دونوں مخلوق امتحان کے ساتھ جوڑے گئے ہیں. ان سب کچھ لوگوں کو ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ ساتھی اچھا سمجھ لیتے ہیں. امتحان میں کامیابی اور ناکامی دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ہر انسان امتحان میں ہے، اور ہر انسان کے ساتھ کامیابی اور ناکامی جڑی ہوئی ہے، یا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا. اس لیے امتحان کا یہ سلسلہ کسی علاقے، کسی ملک اور کسی کنڈیشن کے ساتھ خاص نہیں ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہند، سندھ، سوڈان، صومالیہ، سعودیہ، کہیں بھی ہوں، امریکہ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، امتحان سے گزرنا پڑے گا. انہیں کہ امریکہ آ جائیں گے تو امتحان سے نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ بہت سے چیزوں کے ساتھ میں یہ جوڑ لگا دیتے ہیں کہ فلاں شکل میں ہم امتحان سے نکل جائیں گے، بس کسی طریقے سے میں امریکہ پہنچ جاؤں، امتحان سے نکل جاؤں گا، ایسا سوچتا ہوں. اور امریکہ آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یار یہاں کا تو امتحان نہیں پڑ گیا. امتحان سے مفر نہیں ہے، کسی کو چارہ نہیں. انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، پوری کی پوری امت مسلمہ یہ بھی امتحان سے دو چار ہوگی، ہر جگہ کی، اور ہر فرد ہوگا، ہر فرد ہوگا، غریب ہو، امیر ہو، جاب پر ہو، جاب لیس ہو، ریٹائرڈ ہو یا نہ ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، بڑی عمر کا ہو، چھوٹی عمر کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، حال تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، موافق حالات، یہ بھی امتحان کے لیے ہی ہیں، ناموافق حالات، یہ بھی امتحان کے لیے. کتنا ہی بڑے سے بڑا موافق حال ہو، وہ بھی امتحان کے لیے ہی ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کچھ نہیں دیا تھا. تو یہ زمین کی بادشاہت ان کے پاس تھی، نبی تھے، انسانوں کی، جنات کی، چرند کی، پرند کی، چیونٹیوں کی بولیاں جانتے تھے، اور وہ ان کے مسخر تھے، ہوا ان کے مسخر تھی، زمین کے اندر کے سونے چاندی خزانے وہ ان کے تابع تھے، وہ سارے جنات کو اسی کام پہ لگائے ہوئے تھے، ان کا لورندہ سے بڑی 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 عمارتیں بنواتے تھے، اور بڑے بڑے تمثال بنواتے تھے ان سے، تمثال اسٹیچو کو کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام جنات سے، اور بڑے بڑے برتن بنواتے تھے ان سے، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، بڑی بڑی ہانڈیاں، بڑے بڑے برتن بنائے جاتے تھے ان سے، ایک ایک وقت میں ہزاروں آدمیوں کو کھانا ایک برتن میں ایک ہی وقت میں پک سکے، ایسے بڑے بڑے برتن بنواتے تھے جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام، ہوا ان کی مسخر تھی، غدوہا شہر و رواحہا شہر، ایک مہینے کی مسافت صبح کے وقت میں طے کرا دیتی تھی، ایک مہینے کی مسافت شام کے وقت میں طے کرا دیتی تھی، اور کچھ لینا نہ دینا، کچھ خرچہ نہیں، کچھ پیٹرول نہیں، کچھ گیس نہیں، بس اس کو حکم دیتے تھے لے کے چل، وہ لے کے چلتی تھی، اور اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ چلتی تھی. اس پر حضرت کی جب تخت بلخیز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوایا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں کہ لیبلونی، یہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ مجھے آزمائے، یہ میرے امتحان کے لیے، تو موافق حالات یہ امتحان کے لیے ہی ہوتے ہیں، ہم ان موافق حالات کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ لیتے ہیں، بڑا اللہ کا فضل ہے، فضل تو امتحان پاس کرنے پر ہوگا، امتحان میں اس ٹیسٹ کو پاس کرنے پر فضل ہوگا، ٹیسٹ خود فضل نہیں ہوا کرتا، ٹیسٹ تو ٹیسٹ ہے، فیل ہو گئے تو مصیبت بن جائے گا، اگر پاس نہیں ہوئے فیل ہو گئے مصیبت بن جائے گا، پیسہ آ گیا وہ بھی امتحان ہے، صحت مل گئی وہ بھی امتحان ہے، شادی ہو گئی وہ بھی امتحان ہے، بچے ہو گئے وہ بھی امتحان ہے، بچے بڑے ہو گئے وہ بھی امتحان ہے، بچوں کو جاب مل گئی وہ بھی امتحان ہے، بچوں کو بھی شادیاں ہو گئی ان کو بھی اولاد ہو گئی وہ بھی امتحان ہے، اچھی گاڑیاں مل گئیں وہ بھی امتحان ہے، مکان ذاتی ہو گیا آرام دہ ہو گیا وہ بھی امتحان ہے، کھانا پینا روز مل رہا ہے وہ بھی امتحان ہے، دوا دارو کی سہولت ہے وہ بھی امتحان ہے، یہ سب امتحان ہے. اور ناموافق حالات یہ بھی امتحان ہیں، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف سے لے کر بڑے سے بڑا حال، چھوٹی تکلیف بھی حال ہے، بڑی تکلیف بھی حال ہے، یہ بھی امتحان ہے، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت پائس پیپل ہے، بہت نیک آدمی ہے، یہ حال میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، حال میں رہے گا، اس کو تکلیف آئے گی، نعمت ملے گی، یہ بہت گنہگار ہے یا مصیبت میں رہے گا، نہیں ایسا نہیں، اس کو بھی نعمتیں ملیں گی اور اس کو تکلیف بھی آئے گی، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو تقوی طہارت بھی رہتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، اور جناب والا نیک اور دوسرے کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں، پھر پتہ نہیں ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں، وہ کیوں نہیں ہوں گے حالات، حالات تو امتحان کے لیے، امتحان تو لیا جائے گا، اور ہر انسان کو دونوں طرح کے حالات سے گزارا جائے گا، قرآن پاک میں ہے، احادیث شریفہ میں ہے، ہر انسان کو دونوں طرح کے حالات سے گزارا جائے گا، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابتلینا بالضراء فصبرنا وابتلینا بالسراء فصعبت علینا، ہم آزمائے گئے تکلیفوں سے، ہم نے صبر کر لیا یعنی امتحان پاس کر دیا، اور ہم آزمائے گئے نعمتوں سے تو بھی ہم نے پاس کر لیا، لیکن یہ پرچہ بہت مشکل تھا۔ حضرت صحابہ کا لفظ ہے فصعبت علینا، دشوار ہو گیا ہے۔ نعمتوں میں امتحان دینا دشوار ہوتا ہے، نعمتوں میں اللہ یاد نہیں رہتا، اور تکلیف کے اندر ان لوگوں کے لیے تو آسان ہو گیا، ہمارے لیے تو تکلیف اور مصیبت ہے۔ نعمتوں میں پھر بھی تھوڑا بہت خدا کو یاد کریں گے، لیکن تکلیف میں تو بہت ہی بھول جاتے ہیں اللہ، اور شکوے شکایت پہ آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر اعتراض ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے ہم کا، نعوذ باللہ من ذلک، ایسا ہمیں حالات میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں ملے دے، اور مختلف قسم کے شکوک و شبہات۔ اور آج کا یوتھ جو ہے وہ تو دہریانہ ذہنیت میں چلا جاتا ہے، اللہ پاک ہے یا نہیں ہے، میں شک شبہ میں آ گیا، ایسی باتیں کرتے آتے، کیونکہ اگر وہ ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا ہمارے ساتھ، کیوں نہیں کرے گا، یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان میں تو ٹیسٹ آپ سے لیا جائے گا۔ یہ سمجھ لینا کہ دنیا میں اگر تمہیں بھیجا ہے تو آرام ہی دے گا، چونکہ وہ مہربان ہے، یہ سمجھ لینا، یہ بنیادی غلطی ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، جب جنت میں پہنچائے گا پھر ہے وہ نعمتوں کی جگہ، پھر وہ آرام ہی کے لیے پہنچائے گا۔ وہاں ہر قسم کا آدمی جو ہے نا اعتراض کر سکتا ہے اگر اس کے طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آئے، اور آئے گی نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے لیے چاہیں گے وہ تمہیں ملے گا، اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، جی چاہنے پر ملے گا، مانگنے پر بھی ملے گا، اور کیا چاہیے، ارادے میں چیز حاصل ہو جایا کرے گی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، وہ ختم، اتنا ہی ہے وہاں کا کام، چاہنا خود کام ہے، وہاں اسی پر سب کچھ مل جائے گا۔ اور اس دنیا کا ہی نظام دوسرا ہے، دنیا میں حالات ہیں، ہماری بہنیں بھی حالات سے شکوہ شکایت کر کے پریشان رہتی ہیں، اور بھائی بھی پریشان رہتے ہیں بہت سے، اور دینی نظام کو، اللہ پاک کے نظام کو، سسٹم کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر پریشانی میں پریشان ہونا یہ چیز غیر فطری نہیں ہے، لیکن عقل سے اور دل سے پریشان ہونا یہ غیر فطری ہے، یہ غیر ایمانی ہے۔ ظاہری طور پر جب کسی کو درد ہوگا تو مجھے بڑا درد ہو رہا ہے یہ بولنا تو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، بہت زیادہ شدید ہو جائے گا تو آدمی روئے گا بھی، صدمہ پہنچ جائے گا تو تکلیف پہنچے گی، اس میں پریشانی بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت، مگر عقل سے اور دل سے یہ پریشان ہونے کی چیز نہیں ہوتی ایمان والے کے لیے، دنیاوی حالات، بلکہ حالات ایمان میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں، مخالفتیں ایمان میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، صحابہ وہ ہیں جن کو لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ کے لیے جمع ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں تم پر وار کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، فخشوہم، اور لوگوں نے ان کو یعنی صحابہ کو ڈرایا، کیا ہو جائے گا، ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے، وہ مسلح ہیں اور نیت اچھی نہیں ہے ان کی، یہ ہے اور وہ ہے، فخشوہم، فزادہم ایمان، صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ حالات میں زیادتی جو ہے یہ صحابہ کے ایمان میں اضافہ کا باعث ہو جاتی تھی، اور زیادہ اطمینان میں آ جاتے تھے، وقالوا حسبنا اللہ، کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اور بہترین وکیل ہے، جب آدمی حالات میں آتا ہے تو وکیل کر لیتا ہے، جب حالات میں آ جاتا ہے وکیل کر لیتا ہے، صحابہ نے کہا کہ ہم نے وکیل بنا لیا اس، کفا باللہ وکیلا، اللہ کو وکیل بنا لو کافی ہے، توکل علی الحی الذی لا یموت، وکیل بنا لو اس زندہ کو جو مرتا نہیں ہے۔ میں یہاں پہ توکل کا ترجمہ وکیل بنا لو سے کرتا ہوں، چونکہ وکیل جب بنایا جاتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کیس، ترجمہ عام طور پر تو بھروسہ کرنے سے کرتے ہیں نا، بھروسہ کرو اس زندہ ذات پر جو کہ مرتی نہیں ہے. بھروسہ کرنے والا کیا وکیل بنا دو اس کو، فتخر وکیلا، قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے اس کو اپنا وکیل بناؤ. میں آپ کا وکیل کون ہے؟ بس اللہ نے آپ کو وکیل بنا لیا ہے. اور جب کوئی آدمی اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہے تو اللہ کافی ہوتے ہیں اس کو. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، الیس اللہ بکافی عبدہ، کیا اللہ پاک اپنے بندے کو بس نہیں؟ اگر اللہ بس نہیں ہے تو پھر کون بس ہے؟ ایک اللہ اگر اس کے بندے کو بس نہیں پھر کون بس ہوگا اس کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سارا مسئلہ ہماری نیت کی خرابی کا ہے اور ہماری نظر کی خرابی کا ہے. نظر کہتے ہیں دل کی نظر کو، ہمارا دل جو جھانک رہا ہوتا ہے کسی چیز کو، اس کی خرابی کا مسئلہ ہے. اس لیے دینداری اس بات کا نام ہے کہ دل کا رخ اللہ پاک کی طرف ہو جائے. ہر چیز میں دل کا رجحان اور دل کا رخ اللہ پاک کی طرف ہو. تو اس لیے حالات نعمتوں والے ہوں یا مصیبتوں والے ہوں، یہ پریشان ہونے والی چیز نہیں ہے، چونکہ یہ امتحان ہے. امتحان میں صرف امتحان کو فوکس کرنا ہوتا ہے، امتحان میں امتحان کو فوکس کرنا ہوتا ہے. امتحان کئی اعتبارات سے ہوتا ہے. اس میں پہلا امتحان یہاں سے ہوتا ہے کہ حال کو کس کی طرف سے سمجھ رہا ہے بندہ. حال کو، یہ جو حال ہے، یہ جو پریشانی آئی ہوئی ہے، یہ کس کی طرف سے؟ جب آدمی اللہ کو کم یاد کرتا ہے اور دھیان نہیں رکھتا، مذاکروں میں نہیں رہتا، بار بار ایک چیز کا توحید کا مذاکرہ نہیں کرتا، تو پھر ذہن اس کا چلنے لگتا ہے الگ الگ. ہمیشہ حال کو آدمی کائنات میں سے کسی نہ کسی چیز کی طرف منسوب کرتا ہے. یہ جو میرا آج حال ہے نا، اس کی وجہ سے ہے. ہر آدمی کا اس الگ الگ ہے. کسی کا باس اس ہے، کسی کا خاندان والے اس ہیں، کوئی آدمی عمل عملیات کی لائن میں پریشان رہتا ہے، اس کا اس الگ ہے کہ یہ جو اس نے کیا ہوا ہے نا، سارا ساری رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے. اس نے بولا آپ سے، کوئی پروف ہے آپ کے پاس اس کا؟ وقام گئی، نیوا خراب کیا ہوا ہے اپنا. اور یہ خیال دل پہ اس کے بیٹھ کے کھجاتا رہتا ہے، پھر وہی خیال وہ عامروں کی پیٹ پہ لا کے بٹھاتا ہے اس کو کھجانے کے لیے. وہ عامر سوچتا ہے یار، یہ تو اس کے پاس تو کھجلی کی اچھی دوا ہے، چلو وہ ہمدردی سے بیچنا شروع کر دیتا ہے ترہین کو. ترہین جو ہے مرہم کا نام ہے، دوا کا نام ہے، وہ بکنے لگتا ہے، چار پیسے اس کے بھی بن جاتے ہیں. پہلے پریشانی تو تھی اور تھوڑی پریشانی بڑھ گئی اور چار پانچ سو نکل گئے جیب میں. وہ تو میں ویسے بتا رہا ہوں چار پانچ سو، ورنہ یہ تو عامل حضرت خالی دیکھنے کے پانچ پانچ سو لیتے ہیں. وہ مجھے ہمارے دوست نے ہی بتایا جو دیکھنے کے پانچ سو لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ دیکھتا ہوں نا میں، یہ دیکھتا ہوں پانچ سو روپئے میں، دیکھتا ہوں پانچ سو ڈالر میں دیکھتا ہوں. حال کو ہمیشہ مخلوق کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے. ایک امتحان کی غلطی یہ ہے، امتحان یہاں پہ بندہ امتحان میں فیل ہو رہا ہے. حتیٰ کہ اگر حکومت کی طرف سے بھی حالات آئیں تو حکام کی طرف منسوخ کرنا فیلئر ہے. حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے، احکام سے ہے. حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے، احکام سے ہے. صحت کا، جاب کا، پیسوں کا، شادی کا، اولاد کا، بیماریوں کا، بے عزتی کا، نقصان ہو جانے کا، حال پورا کا پورا. جیسے ہم مخلوق ہیں، حالات بھی مخلوق ہیں، اور مخلوق کا خالق ایک ہی ہے. مخلوق کا خالق ایک ہی ہے، یعنی کہ کئی مخلوق ہیں، کئی خالق ہیں، ویسا نہیں، خالق ایک ہی ہے. حالات بھی مخلوق ہیں، موافق حالات بھی مخلوق ہیں، ناموافق حالات بھی مخلوق ہیں، مخلوق کا خالق ایک ہی ہے. تو حالات کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی, بیماری کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی, شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی, تکلیف میں مبتلا ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی. نسبت اللہ کی طرف ہوگی, سبب اس کا بندے کا عمل ہوگا, کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی. سبب اس کا بندے کا عمل ہوگا. حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں, بندے کے عمل پر آتے ہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو حسنہ, میں نے جو آیت پڑھی ہے, جو حسنہ تم کو ملتا ہے, جو بھلائی تم کو ملتی ہے, جو اچھائی ملتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. فضل ہے, وہ حسنہ کا ملنا فضل ہے. فضل بغیر استحقاق کے ہوتا ہے, کسی مخلوق کا کوئی استحقاق نہیں ہے, کسی بھی مخلوق کا اپنا کوئی حق نہیں ہے, اسے اس کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا. اسے جو ملا فضل ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کو روٹی ملی سالن نہیں ملا, روٹی ملی اور سالن نہیں ملا, فضل ہے. کوئی حق نہیں تھا آپ کو سالن ملنے کا, اور روٹی نہیں ملی تو بھی عدل ہے. آپ کا کوئی تھا ہی بھائی, آپ کی روٹی تھی کیا وہ جو نہیں دی اللہ نے؟ ان کی تھی, چاہے لیں چاہے نہ لیں. آپ کے جیب میں پیسے ہیں, آپ نے اگر مجھے نہیں دیے تو آپ ظالم ہو جاتے ہیں. ان کی روٹی دینا چاہے دیں چاہے نہ دیں. خالی روٹی دے دی سالن نہیں دیا, فضل ہے. اتنی تنگی میں رکھ دیا ہے, خبز الحنتا اداموہا معاہا, جو مولوی حضرات ہیں ان کو پتا ہی ہے, گیہوں کی روٹی اس کا سالن اس کے ساتھ ہے, گیہوں کی روٹی اس کا سالن اس کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کفارے میں کھانے کھلاتے ہیں نا دس مسکینوں کو, قسم کھا لیا یہ کام نہیں کروں گا بول کے, پھر قسم توڑنے کی نوبت آ گئی تو وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا دو. ایسے بہت سے موقعوں پر غریبوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, کھانا کھلا دو فدیے میں. تو یہ کھانے سے کون سا کھانا مراد ہوتا ہے؟ اگر گیہوں کی روٹی دے تو اس میں سالن ضروری نہیں ہے, یہ مطلب ہے خبز العین کا اداموہا معاہا. بغیر سالن کے کفارہ ادا ہو جائے گا, کیونکہ روٹی دے دیے بس ہے. کپڑے مل گئے پھٹے ہوئے نہیں ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر دو مہینے میں نئے ہی دو, پھٹنے تک چلیں دو. اور آج کل اس زمانے میں تو پھٹتے ہی نہیں, دس دس سال ہو جاتے کپڑا پھٹنے کا نام ہی نہیں لیتا. آدمی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پھٹے تو دوسرا دو, کیونکہ پھینکنے سے بھی شرم آتی ہے, اچھا نہیں لگتا کہ پھینکے کیسا اس کو. اور یہاں پہ ایسے ہے بھی کم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دے دیں گے بھی تم لے لو, پھٹتے پھٹتے نہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس میں ایک ڈالر بھی حرام کا شامل ہوگا, خدا نہ خواستہ, تو یہ دس سال کی عبادت بیکار ہوگی. ایک ڈالر بھی حرام کا اگر شامل ہوا تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پر ہوگا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. حلال کھانا سب سے اہم ہوتا ہے. پہلے صوفیا جو ہیں دو چیزوں کو فوکس کرتے تھے ہمیشہ تربیت کے بعد میں, جب ہر مسلمان صوفیا تھے زیر نگرانی تربیت پاتا تھا. پہلے تربیت ہوتی ہے قرآن و حدیث کے موافق, لیکن تربیت کرنے والے بندے وہ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے موافق تربیت کے ماہر ہوتے تھے, ان کو صوفیا کہتے ہیں. تو وہ دو چیزوں کو بہت فوکس کرتے تھے, صدق مقال عقل حلال, صدق مقال عقل حلال, حلال کھانا اور سچ بولنا. حلال کمانے سے صرف کھانا حلال نہیں ہو جاتا, حلال کمانے کے بعد بھی پھر کھانے میں بہت سے پرابلمز ہیں اس کے حلال ہونے کے بعد. حلال کمائی کر لی اس کے بعد میں حرام دکان سے خرید لیا, کام تو خراب ہو گیا. حرام غذا کھا لی, کام تو خراب ہو گیا. تو حالات جو ہیں میرے بزرگوں اور میری بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، حالات کو مخلوق کی طرف منسوب نہیں کرنا ہے، ایک امتحان یہ ہے، حالات خالق کی طرف سے آئیں گے، فرد کے ہوں یا مجموعے کے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی تو فوراً اپنے عمل کو یاد کرتے کہ میں نے عمل کیا کیا جس کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی، فوراً وہ پکڑ لیتے تھے، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں ہے کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو آپ کو تکلیف پہنچی وہ آپ کی طرف سے ہے، پہنچی اللہ کے پاس سے، لیکن پہنچنے کا ذریعہ تمہارا عمل ہے۔ حالات کی نسبت بندے کے عمل کی طرف کی جا سکتی ہے کہ سبب اس کا بندے کا اپنا عمل ہے اور دوسرے کا عمل بھی نہیں، فلاں دوسرے کے عمل سے یہ تکلیف مجھے آئی نہیں۔ اور اس کا بہت راز یہ بتایا ہے صوفیہ نے کہ جب بندہ حالات کو مخلوق کی طرف منسوب کرتا ہے تو مخلوق سے ہی تعلق اس کا جڑتا ہے، نفرت کا یا محبت کا، اور خالق کی طرف اگر منسوب کرتا ہے جو کہ وہ حقیقت ہے تو پھر خالق کی طرف جڑتا ہے توبہ اور استغفار کا اور محبت کا، میں اس کو راضی کرنا ضروری ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ حالات اگر اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، مخلوق کی طرف کریں گے تو مخلوق کی طرف جھکا ہو جائے گا، مخلوق سے دب جائے گا بندہ، وہ اس سے حالات میرے خراب ہو رہے ہیں لہذا اس کو صحیح کرو، اسے تعلق صحیح کرو، اسے تعلق صحیح کرنے کے بعد اسے دین چھوڑنا پڑا تو ارے دین کو چھوڑ دو اللہ سے معافی مانگ لیں گے یہ صحیح ہو جائے کبھی، تو دین تو بک گیا۔ حکام کی طرف منسوب کیے جائیں گے حالات تو حاکم کو راضی کرو، حکام کو راضی کرو، وہ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ دین کا حساب سے نہ لے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں اس وقت جو لوگ حکام سے ڈر رہے ہیں تو ان کو کیسے کیسے کام کرنے پڑتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے، اپنا دین چھوڑنا پڑتا ہے، پورا نہیں تو نہیں تھوڑا تو چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ نہیں تو کلب ہی کھول دو، تھوڑے سے سنیما ہال بنا دو، تھوڑے سے وغیرہ وغیرہ۔ گول پھرنے والی کرسی لے آئے، اس پہ کیسے چڑھنا ہوگا، یہ تو گول پھرے گی۔ کسی بھی مخلوق کی طرف منسوب نہیں کرنا ہے، فرشتوں کی طرف بھی منسوب نہیں کرنے کا ہے، جنات کی طرف بھی منسوب نہیں کرنا ہے، سحر عملیات کی طرف بھی منسوب نہیں کرنے کا، اپنے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہیں، ان کی طاقت کی بات ہے، ان کی قدرت کی بات ہے، وہ استعمال کسی بھی چیز کو کرنے، لیکن ہم کو نسبت کرنے کا ہم کو کیا معلوم کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو پہلا امتحان یہ ہوتا ہے میرے دوست، توحید اسی کو کہتے ہیں، توحید میں نظر اللہ پہ ہو، توحید افعالی کہتے ہیں اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں۔ پھر کس کی طرف سے آپ نے سمجھا، اور یہ جتنے حالات ہوتے ہیں ان کا تعلق ربوبیت سے ہے، حالات میں پڑ رہا ہوتا بندہ، تو رب کس کو سمجھا، جدھر حالات منسوب کیے اس کو رب سمجھا، اسے اللہ ہی کی طرف منسوب کیا جائے، اللہ ہی کھلاتا ہے اسی لیے، اللہ ہی پلاتا ہے، وہ یطعمنی ویسقین، وإذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے، ویسے تو بیمار بھی وہی کرتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، لیکن بیمار وہی کرتا ہے بولنے میں بے ادبی کا شائبہ ہے، کیونکہ غلط ایسی بات جس کی تکلیف ہمیں پہنچی اس کی نسبت جب اس کی طرف کی جاتی ہے تو تکلیف جس کی طرف سے پہنچی اس سے محبت میں کمی کا ڈر رہتا ہے، اس لیے میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، ادب ہے، ادب سکھایا گیا، چونکہ وہ بیمار کیا لیکن اس کے بیمار کرنے میں
मुझ पर कोई जुल्म नहीं हुआ, इतनी डिटेल समझना हर के बस की बात नहीं है। बीमार तो उसने किया, लेकिन बीमार उसने किया, उसके बीमार करने में हिकमत है, उसका मुझे बड़ा फायदा हुआ, और वो हिकमत अगर से मेरी समझ में आई या ना आई, लेकिन वो मेरे फेवर ही में था। इतना डिटेल कौन सुनता है, कौन सोचता है? नहीं सोचता बंदा, इसलिए वो कहेगा कि अरे उसने मुझे बीमार किया। देखो मैं जब बीमार होता हूं, हमें करने वाले तो वही है, शिफा उनकी तरफ से, वेदा मरीज तो वही है। यूसुफ अलैहि नबी जी ने वाले सलातो सलाम ने अब्बा जान के आने के बाद, याकूब अलैहि सलाम के और उनके पूरे भाइयों के आ जाने के बाद, और पूरी कहानी खत्म होने के बाद जो बिरादरान यूसुफ की थी सिद्धा करने की, उनको और जाने वाला सब पूरा किस्सा हो हुआ कि जब आ गए तो हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उस पर उन्होंने फरमाया कि वक़द अहसन नबी इज़ अखरजनी मिन सिजन, अल्लाह पाक ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया कि मुझे जेल से निकाला। मैं ऐसा था, मैं ऐसा मुत्तकी परहेज़गार था, मैंने ऐसी हिकमत की और मैंने वैसी चाल चली, मैंने ऐसी ख्वाब की ताबीर बताई थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उन्होंने निकाला। और ये कि जेल में डाला उन्होंने, ये नहीं बोल रहे, जेल में डाला वो नहीं बोल रहे, उन्होंने तो डाला था ना, अल्लाह के अलावा कौन करता है। निकाला उन्होंने मुझे जेल से, एहसान की निस्बत की जाएगी, नियामत की निस्बत की जाएगी। जाहरी तौर पर हम पर जो ज्यादती या हमारे साथ जो सख्ती महसूस करते हैं हम, उसकी निस्बत करने में अदब किया जाएगा। ये तरीका है कुरान पाक का, हदीस मुबारक का अदब है, सबसे बड़ी चीज अदब है। बोलने में अदब, बर्ताव में अदब, बातचीत में अदब, रहन सहन में अदब, इस्लाम में गैर इस्लाम में अदब का ही फर्क है। इस्लाम में गैर इस्लाम में अदब का ही फर्क है। इस्लाम पूरा का पूरा अदब पर मुश्तमिल है कि कितना अदब है, बच्चों में कितना अदब है, बच्चियों में कितना अदब है, औरतों में कितना अदब है, मर्दों में कितना अदब है, अल्लाह पाक के साथ कितना अदब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना अदब है, सहाबा के साथ कितना अदब है, औलिया अल्लाह के साथ कितना अदब है, मस्जिद के साथ कितना अदब है, कुरान पाक के साथ कितना अदब है, दीन के साथ कितना अदब है, मशाइखीन के साथ कितना अदब है, हुफाज़ और उलमा के साथ कितना अदब है, दीन की मेहनत करने वाले दाइयों के साथ कितना अदब है, हमारे मजहबी तबके के साथ कितना अदब है। अदब पर है सारा मसला। अल्लाह पाक के साथ में भी अदब है। वक़द अहसन नबी इज़ अखरजनी मिन सिजन, अल्लाह पाक ने कितना बड़ा एहसान किया कि मुझे जेल से निकाला। तो पहली बात यह है कि हमारा हर हाल हम उसको अल्लाह की तरफ मनसूब करें। हम भी अल्लाह के हैं, हमारा हाल भी अल्लाह का है, और हमारा हाल इम्तिहान के लिए है। नेमत वाला हाल भी इम्तिहान के लिए है और मुसीबत वाला हाल भी इम्तिहान के लिए। फामल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, इंसान का हाल यह है कि जब उसका रब उसे आजमाता है, तो अकरमहु व नअमहु, जब उसको इकराम देता है और उसको नियमतें देता है, फयकूल रब्बी अकरमन, कहता है कि मेरे रब ने मुझे बड़ी इज्जत दी, बड़ा फजल फरमा दिया। वो अम्मा इज़ा मब्तलाहु फकदर अलैहि रिज़्क़हु, और जब अल्लाह पाक उसको आजमाता है, इम्तिहान में डालता है और उसकी रिस्क को तंग कर देता है, फयकूल रब्बी अहानन, तो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं है, न वो पहली सूरत तुम्हारे को इकराम देने की है, न ये दूसरी सूरत तुमको दलील करने की। इब्तला है, इम्तिहान था ये। किसकी तरफ से समझते हो नियामत को, किसकी तरफ से समझते हो? अपना कमाल समझते हो, अपना हुनर समझते हो, अपनी काबिलियत समझते हो? माल मैंने अपनी काबिलियत से कमाया, जो आदमी ये कहे कि माल मैंने अपनी काबिलियत से कमाया, ये सेम वही जुमला है जो कारून बोलता था, इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो मेरे इल्म की बुनियाद पर मैंने कमाया है, क्यों इसमें समय दूं? ये मूसा अलैहि सलाम को उसने जवाब दिया था, कुरान पाक में है। अवलम यालम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिन अल क़ुरून من ہوا اشد منہ قوہ ہوا اکثر جمع. کیا اس کو پتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے خطوں کو میں نے تباہ کیا ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے اور اس سے بھی زیادہ پیسے والے تھے. ان کو بھی ایسی غلط فہمی ہو گئی تھی. میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں, جس کو چاہ زیادہ دے دیا, جس کو چاہ کم دے دیا, جس کو چاہ نہیں دیا, جس کو چاہ دے کے لے لیا. اللہ پاک کیا آتا ہے نعمت میں اللہ کی طرف نسبت کرنا ہے اور اس میں امتحان ہے. اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں یہ امتحان, لیکن بنیادی طور پر جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں حرام سے بچنا, مصیبت میں اور نعمت میں حرام سے بچنا, یہ ہے سب سے بڑا امتحان. ایسے آگے نعمتیں مل گئیں, حرام سے نہیں بچ رہے. جب امتحان میں فیل ہو گئے, تکلیف آ گئی, اس میں نمازیں چھوڑ دی, اس میں گناہوں میں پڑ گئے, اس میں غلطیوں میں پڑ گئے, ناجائز تدبیریں کرنے لگ گئے, فیل ہو گئے. کمائی کے نقشوں میں ناجائز راستے پہ پڑ گئے, تو بھائی تکلیف آ گئی ہے, اب کسی طریقے پہ کماؤ, جائز کیا ناجائز کیا, پہلے پیسے تو آ جائیں گے, جائز کیا ناجائز کیا, گھر تو پہلے خرید لو, جائز کیا ناجائز کیا, گاڑی تو پہلے خرید لو, نہیں تو میں جاب کیسے کروں گا. یہ سب امتحان میں فیل ہونے کی علامتیں ہیں. حالات میں صبر ہے اصل چیز, صبر کہتے ہیں حرام سے بچنے کو, اصل صبر حرام سے بچنا ہے. اور جو آدمی حرام سے بچنے والا راستہ اختیار کرتا ہے وہ آدمی اللہ کی مدد لے لیتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاة, مدد لو صبر اور صلاة سے. نعمت میں شکر حکم ہے, وہ مصیبت میں برداشت اور شکایت نہیں کرنا اللہ کی تقدیر پر حکم ہے. وہ کہ کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے ہم اللہ کی شکایت نہیں کر سکتے, دعا مانگ سکتے اللہ سے کہ اللہ ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں, آپ یہ آزمائش ہم سے ہٹا دیجئے, مگر یہ کہ آپ شکایت پر آ جائیں اللہ تعالیٰ کی, یہ حکم کے خلاف ورزی ہے. جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر شکایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصیبت تو مصیبت بنی ہی بنی, آخرت میں پھر اس عدم شکایت پر ڈبل مصیبت ہوگی. اس شکایت کرنے پر ڈبل مصیبت ہوگی, عدم صبر پر, صبر نہ کرنے پر اور شکایت کرنے پر ڈبل مصیبت ہوگی. اور اگر بندہ صبر کر لیتا ہے تو یہ جو صبر ہے اس کا ثواب مل جائے گا, آخرت میں اللہ پاک راضی ہو جائے گا. ورنہ شکایت کرنے سے تکلیف تو دور نہیں ہوگی. نعمتوں پر شکر میں ایک بات یاد آئی, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم کو جو ملا وہ استحقاق کے ساتھ نہیں ہے, فضل کے طور پر ہے. جو ملتا ہے فضل کے طور پر ہے. جتنے مرتبہ ہم نے کپڑے پہنے محض ان کا فضل ہے, جتنی مرتبہ ہم نے کھایا پیدا ہونے سے لے کے اب تک وہ اللہ کا فضل تھا. اللہ ہی کے کھلانے پہ ہم نے کھایا, ان کے پہنانے پہ ہم نے پہنا. اللہ نے فرمایا تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں, تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں. تو اللہ ہی نے پہنایا اب تک, پیدا ہونے سے لے کے اب تک اللہ ہی نے کھلایا اب تک, ابھی بھی وہی کھلا رہے, آئندہ بھی وہی کھلائیں گے, وہی پہنائیں گے, وہی رکھیں گے. تو جس حالت میں رکھا ہوا ہے اس حالت میں جو نعمت حاصل ہے اس پر نظر کر کے شکر کرنا اور قناعت کرنا, اور جو حاصل نہیں ہے اس سے نظر ہٹا لینا. ہماری بہنوں کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے. حدیث شریف میں ویسے تو مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے, لیکن عورتوں کو خاص طور پر اس میں مخاطب بنایا گیا کہ جو چیز نہیں ملی تم اس کو مت دیکھو, جو چیز ملی تم اس کو وہ دیکھو. سارے فساد کی جڑ عورتوں کی طرف سے न मिलने वाली चीज पर शिकायत है, मिलने वाली चीज पर शुक्र नहीं है। ताल्लुकात खराब होने की बुनियाद यही है, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशों के बढ़ जाने की बुनियाद यही है, मियां बीवी में झगड़ा पंचायत की बुनियाद यही है। कोई जो मिला उस पर शुक्र करो। पुरानी गाड़ी है, ठीक है भाई पुरानी गाड़ी है, अल्लाह कितने लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है। किराए का मकान है, कब तक किराए के मकान में रहेंगे? ठीक है जब अल्लाह देगा तो ले लेना, मगर नहीं है तो जब तक मकान ही में तो रहना है, अल्लाह की मर्जी है। वसात अगर फरमा देंगे तो दे देंगे, नहीं फरमा देंगे तो हम इस पर आ दिए। ये कपड़े कब तक, ये ज्वेलरी कब तक, ये घर कब तक, जो कहीं जाना मुसीबत है इनका, कहीं ले जाना मुसीबत है। सानी ने फरमाया कि इनको तो नेकों के मजमे में ले जाओ तो भी मुसीबत पड़ जाती है, इज्तमात में ले जाओ, हल्के में ले जाओ तालीम के, तो वहां से तालीमी मिजाज लेके आने के बजाय उसने वो पहना हुआ था। ये था मसला, ये चलता है। उसके कान में ये था, उसके गले में वो था, उसके हाथ में वो था, उसका लिबास ऐसा था। अब ये जो मैंने पहना हुआ है मुझे हकीर लगने लगता है, अब ये मैं दूसरी मरतबा पहनने में भी बेइज्जती महसूस करता हूँ। फिर अरे भी तो पहन लिया था, मैं वही पहन के फिर जाऊंगा दूसरी तकरीब में, दूसरी दावत में, दूसरी गैदरिंग में, तो लोगों में बेइज्जती हो जाएगी, लोगों में बेइज्जती हो जाएगी। और मैं तो तुम्हारी इज्जत के वास्ते बोल रहा हूँ, मेरे क्या, मैं तो ये पहन के तुम्हें छोड़। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रहे थे तो उनके खादिमीन ने उनसे अर्ज किया कि हजरत आप यहाँ बड़े बड़े सल्तनत, पुरानी सल्तनतें हैं ये, हजार हजार साल से हुकूमत करते हुए आ रहे हैं ये लोग, आप जो है नया नया कपड़े पहन लीजिए, नया कुर्ता पहन लीजिए, और वो जिस जो कुर्ते पे आप हैं वो कुर्ते को आप उतार दीजिए। उस कुर्ते पे थे 18 पैबंद, उस कुर्ते पे थे 18 पैबंद, इनके ये पहन लीजिए आप, इसको उतार दीजिए। तुम्हारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों की फरमाइश पर नया कुर्ता लेकर पुराना उतारा, नया कुर्ता पहना, और अभी सीने पे से नीचे नहीं खींचा था उसको, अभी उनके शोल्डर में फंसा हुआ था कुर्ता, ये लिखा है, अभी उनके शोल्डर में फंसा हुआ था वो, अभी उतरा नहीं था वो, फौरन निकाल के फेंका उसको। कहने लगे इससे तो अंदर तब्दीली आ रही है, इससे तो दिल के अंदर तब्दीली आ रही है, हमें वो पुराना दे दो। फिर उसके बाद में फरमाया कि हम लोग वो हैं कि अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दी है, नानो कौमुन आज़नल्लाहु बिल्इस्लाम, अगर हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज में इज्जत अपनी तलब करेंगे तो अल्लाह हमें जलील करेगा। ये फरमाया, चाहे वो लिबास ही की शक्ल में क्यों ना हो, चाहे वो सवारियों की शक्ल में क्यों ना हो, चाहे वो मकानों की शक्ल में क्यों ना हो। देखो कैसे ईमान था हमारे बुजुर्गों का, सहाबा का, हमारी तो इज्जत इस्लाम से, हमारी क्या बेइज्जती होने वाली है एक से ज्यादा मर्तबा पहनने पर, तो खामोखा हमने अपने तो को बनाया हुआ है, उसे क्या हमारी इज्जत बढ़ रही, कोई कुछ भी नहीं कर रही, ख्याल है बस। तो जो हासिल है नेमत उस पर शुक्र, ऐसे ही जाहिर है कि भाइयों के लिए भी यही बात है, हदीस तो हदीस शरीफ है, बहुत सी चीजें हैं जो हमें हासिल नहीं होती है, ये इम्तिहान की जगह है, क्योंकि हमें सब चीजें थोड़ी दी जाएंगी, इम्तिहान के लिए जब कुछ दिया जा रहा है तो कुछ दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, जो दिया जाएगा उसी से इम्तिहान है, बस खत्म, और थोड़े दिनों की बात है। आरजी तौर पर इस दुनिया में इंसान का क्याम, सबको जाना है यहां से, हराम से बचना, हराम से बचने में जो बुनियादी चीज है, इधर से निकल जाओ इधर से, وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے بظاہر جب تک ہم ہر عمل میں ہر کام میں سنت کو اختیار نہ کریں. بظاہر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سنت ضروری نہیں ہوتی, مگر بہت ہی کم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ سنت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ضروری نہیں ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عبادتوں میں بھی سنتوں کا اہتمام اور معاملات میں بھی سنتوں کا اہتمام اور حاجتوں اور ضروریات میں بھی سنتوں کا اہتمام. حاجتوں اور ضروریات میں اپنی روزمرہ کی جو حاجتیں ہیں اس میں سنت کا اہتمام. جو آدمی حضور والے طریقے پر نہیں چلے گا وہ ضرور حضور کے دشمن کے طریقے پر چل رہا ہوگا, اور دشمن کے طریقے پر چلنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جیسے دشمن کا یونیفارم پہن کے دشمن فوج کا یونیفارم پہن کے کوئی اپنی فوج میں آ کے کھڑا ہو گیا, اجازت نہیں دے سکتی حکومت. جس ملک سے اپنی بنتی نہیں ہے اس ملک کی جو فوج کا یونیفارم ہے وہ پہن لے کے اگر آ گئے تو یہ بھی تو یونیفارم ہی ہے, اس میں بھی تو جسم دک رہا ہے, اس میں بھی تو میں لڑ سکتا ہوں, مانے گی حکومت؟ تو جیسے غیرت فوجیوں کے پاس ہوتی ہے حکومتوں کے پاس ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی زیادہ غیرت ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ پہلا ارتداد جو آتا ہے مسلمانوں میں وہ حاجتوں میں سنت چھوڑنے کا آتا ہے, اپنی ضرورتوں میں, کھانے میں, پینے میں, پہننے اوڑھنے میں, رہنے سہنے میں, اس میں سنت چھوڑنے کا جو مزاج بنے گا, عادت ہو جائے گی, وہ پہلا اسٹیپ ہے ارتداد کا, پہلی سیڑھی ہے ارتداد کی. مسلمان پہلے معاشرتی اعتبار سے مرتد ہوتا ہے, یعنی عمل کا مرتد ہوتا ہے معاشرت میں اور ضروریات میں اپنی مرضی کے موافق کرنے کا. ارتداد کی ایک صورت ہے یہ, کیوں چھوڑ رہے بھائی؟ اور معاشرت میں سنت چھوڑنے سے آدمی میں اور جانور میں فرق باقی نہیں رہتا, کیونکہ جانور پہ پابندی نہیں, تو جو آدمی سنت پر نہیں اس پہ بھی پابندی نہیں. سنت پہ کیوں نہیں بھائی؟ مرضی میری, میں پابندی نہیں کرنا چاہ رہا. تو غیر پابند والی لائف جو ہوگی وہ جانور کی ہوگی, وہ انسان کی نہیں ہوگی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے, اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں, صغار امور میں اور کبار امور میں. چھوٹی چیز ہے ہی نہیں کوئی حضور کی سنت میں, کوئی سنت حضور کی چھوٹی سنت ہوتی نہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کا نور اس دنیا میں ظاہر فرما دے تو اس کی چمک سے دنیا والے مر جائیں گے, برداشت نہیں کریں گے. اس کے اندر اتنی نورانیت ہے, اتنی برکت ہے. کسی بھی سنت, استنجا کرنے کی سنت کیوں نہ ہو, استنجا میں داخل ہونے کی سنت کیوں نہ ہو, استنجا سے باہر آنے کی سنت کیوں نہ ہو. اس لیے اسلام کی حفاظت کا راستہ سنتیں ہیں. آج معاشرت میں لوگ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتے, آج کے حالات میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے ہونا چاہیے؟ اگر گھر کے اندر سنت والا ماحول نہیں ہے تو پھر بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں یہ نہ بولیں. آپ یہ بولیں کہ میں نے سنت, میں نے تربیت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے. اپنے کو کیا ضرورت ہے غیر سنتی طریقے پر کھانے پینے کی؟ اپنے کیا ضرورت ہے غیر سنتی طریقے پر گھر میں پہننے اوڑھنے کی؟ اپنے کو کیا ضرورت ہے گھر میں رہنے سہنے کے اعتبار سے سنت والے طریقے کو چھوڑنے کی؟ اپنے کو کیا ضرورت ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لباس میں برابری کرنے کی, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار اس پہ فرمایا ہے؟ لعنت ہے نا. جو لباس میں مشترک ہوگا مرد اور عورت کے اس پر لعنت ہے. حضور کی طرف سے لعنت ہونے کے بعد میں بچیں گے کیا؟ تو حالات کے اندر کرنا کیا چاہیے, حالات میں توحید کی حفاظت کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات, حالات جس مقصد کے لیے ہیں اس مقصد کو پہچاننا چاہیے. نمبر دو, چھوٹا حال ہو یا بڑا حال ہو, یہ امتحان کے لیے, اس میں خدا کا حکم کیا ہے وہ پہچاننا ہے. اور اس میں خدا کا حکم جب ٹوٹتا ہے تو اسی کو ناجائز سے بچنا کہتے ہیں. وہی صبر ہے, اور ناجائز میں پڑ جانا اس جگہ کے, وہی صبر کو چھوڑنا ہے. اور جیسے اس حکم کو پامال کیا جائے گا, اللہ کی مدد سے محرومی ہو جائے گی. استعانت, مستعینوا بالصبر والصلاه, مدد لو صبر اور صلاح سے. اور اللہ کی مدد سے محرومی انڈیویجولی ہو یا کلیکٹیولی ہو, اس کے بعد کوئی کام نہیں ہو سکتا. مسلمان کا جو کام بنے گا اللہ کی مدد سے بنے گا. غیروں کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ الگ ہے, غیروں کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ الگ ہے, مسلمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہے. ان کے ساتھ اللہ کی سنت الگ ہے, ترتیب الگ ہے, طریقہ کار الگ ہے, اسٹریٹجی الگ ہے, کیونکہ ان کو تو آخرت میں کچھ ملنا ہی نہیں, لہٰذا یہاں ڈھیل ہے. یہاں ان کی نظر اسباب پہ ہوگی تو ان کو اسباب سے ملے گا. ہماری نظر اگر اسباب پہ ہوگی, خالق اسباب پہ نہیں ہوگی, تو ہمیں وہ اسباب تنگ کریں گے. سبب سے فائدہ جب اللہ پاک دے گا جب پہلے خالق سے جوڑیں گے ہم. اس سبب سے اللہ پاک اس سبب سے ظاہر کریں گے اپنا امر, اپنا حکم ظاہر کریں گے اس سبب میں. سبب میں کچھ نہیں ہے, کسی بھی سبب میں کوئی قدرت نہیں ہے, قدرت تو اللہ میں ہے. قدرت کا ظہور ہوتا ہے ہر سبب سے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے, ظاہر ہوتی ہے اللہ پاک کی قدرت. تو ان کا جو امر ہوگا وہ چیز ظاہر ہوگی. اگر نسبت ان کی طرف ہوگی تو وہ نفع ظاہر کریں گے, اگر ان کی طرف نہیں ہوگی تو مسلمان کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے ہماری دین کی, ہمارے ایمان کی, ہمارے مذہب کی. اور اپنے طور پر ہم خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں, اور گڑبڑ شروع دین سے ہو چکی ہوتی ہے, الف سے, وہاں سے ہم اپنی گڑبڑ شروع کر چکے ہوتے ہیں. ہمارا ذہنی, ہمارا سوچنا ہی بدل گیا, ہماری ترتیب بدل گئی, ہمارا طریقہ کار بدل گیا. حکم کو پورا کرنا ہے. اور جو پکے حکم ہوتے ہیں, جیسے نماز کا حکم ہے, ہر قیمت پر نماز ادا ہونی ہے. مردوں اور عورتوں کے لیے نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی. نماز, روزہ, زکات, حج, اپنے اپنے وقتوں کے اعتبار سے, اپنے اپنے شرطوں کے ساتھ جو عبادتیں ہیں, اور جو معاملات ہیں ان معاملات میں حلال غذا کا اہتمام, حلال کمائی اور حلال غذا, عقل حلال. یہ ایندھن ہے انسان کے عمل کا, ایندھن ہے عقل حلال. اسی سے چارج ہوتا ہے. اور سنتوں کا احیاء, اتباع سنت. ہر ہر چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پسند ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اللہ کو پسند ہے. اور ہر بندے میں اللہ تبارک و تعالیٰ, بندہ ہو یا بندی, اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ادا کو اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں. اور طے فرما دیا کہ کامیابی اس کے لیے ہے جو اس کے موافق ہوگا. بس خط یہ طے ہو گیا. رحمت للعالمین ہونے کا مطلب وہی ہے, سارے عالمین کے لیے رحمت ہے, اس کو چھوڑو گے تو رحمت ہے. جس کو آنا ہے وہ ادھر سے آئے. وہ مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث. مصطفیٰ کے راستے سے جاؤ, اس لیے کہ دین اسی کا نام ہے. اگر اس راستے سے نہیں جاؤ گے تو پھر وہ ابو لہبی راستہ ہے. علامہ اقبال, وہ مصطفیٰ برسا خیشرا کے ہے, فارسی میں ہے علامہ اقبال کا کلام. وہ مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث. اگر محمد کا راستہ چھوٹ گیا ہے تو پھر یقین کر لو کہ وہ ابو لہبی ہی راستہ ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوٹ گیا ہے تو پھر یہ طے ہے کہ وہ ابو لہبی راستہ ہے. ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو راستہ نہیں ہے لیکن یہ ابو لہب والا راستہ بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں. ٹھیک ہے, طریقہ اس کا. اس لیے اپنے دین ایمان کی فکر اصل ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور توحید کا کمال سیکھنے کی کوشش کرنا, کیونکہ توحید سے مذہب شروع ہے, اسلام شروع ہے توحید سے. توحید میں جتنا کمال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی, توحید جو ہے بہت لوگوں کو توحید کے معاملے میں بڑی غلط فہمی, اس کی تفسیر کا یہ موقع نہیں ہے, لیکن بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید اس کا نام ہے کہ کسی کا کچھ نہیں ماننا, اولیاء اللہ کی کرامتیں نہیں ماننا, بزرگوں کا ادب نہیں ماننا. توحید اس کا نام ہے کہ بدتمیزی کرنا, بے ادبی کرنا. توحید کے بارے میں عجیب و غریب کانسیپٹ ہے لوگوں کا. میں نہیں جانتا, یہاں تو نہیں ہوں گا, ماشاء اللہ علماء کرام کی صحبتیں ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں توحید کا بڑا پکا ہے. انہیں مانتے ہیں جنات کو نہیں ماننا, عمل عملیات کو نہیں ماننا, تعویذ فلیتوں کو نہیں ماننا, کرامتوں کو نہیں ماننا, بزرگوں کے فیض کو نہیں ماننا, یہ توحید ہے سمجھتے. اس کا توحید سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اس کا تو جہالت سے تعلق ہے, اس کا تو جہالت سے تعلق. جاہل ہے نا, جو جاہل ہوگا وہ نہیں مانے گا ان باتوں کو. اولیاء اللہ کی کرامتیں, کرامت میں فاعل اللہ ہوتے ہیں, کرامتوں میں فاعل اللہ ہوتے ہیں, تو جو اللہ کر سکتا ہے وہ کرامتوں میں ہو سکتا ہے, جو اللہ کر سکتا ہے وہ کرامت میں ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بولے تو اللہ تعالیٰ کر سکتا نہیں کر سکتا, وہ کوشچن کرو پہلے. کرامتوں میں وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کر سکتا ہے, اور اللہ پاک کی قدرت مطلق ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں ہے نہیں. قال یا مریم انا لکی ہذا, عورت کی کرامت کا ذکر ہے, مرد تو مرد ہے. قال یا مریم انا لکی ہذا, زکریا نے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آ گیا رزق؟ کلما وجد علیہ, کیا ہو, کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا, جب زکریا جاتے محراب میں ان کی عبادت کی جگہ میں تو وہاں پر رزق کو پاتے. کب تک چلنا ہے؟ تھوڑا سا چلا سکتا ہوں, ایک دس پانچ منٹ اور چلا لیں گے, اس کو چھٹی کر. چھٹی تو ہے کل آپ لوگوں کو. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا, وہاں رزق کو پاتے زکریا علیہ السلام. قال يا مريم انا لك هذا, فرمایا مریم یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ قالت هو من عند الله, فرمایا اللہ پاک کے پاس سے آئے. بغیر موسم کا پھل ان کے پاس آتا تھا, بغیر موسم کے روزی آتی تھی, اور رضا رکھی بھی ہوتی تھی, دروازہ بند. قالت هو من عند الله, اللہ پاک کے پاس سے, کیونکہ حضرت مریم کو وقف کر دیا تھا اللہ تبارک, حضرت مریم کی امی نے دین کے لیے, کیونکہ نظر انہوں نے مانی تھی کہ جو بیٹا ہوگا وہ دین کے لیے وقف ہوگا, وہ ان کو بیٹی ہو گئی. انہوں نے اللہ سے کہا کہ پروردگار میں نے تو بیٹا سمجھ کے نظر مانی تھی کہ میں دین کے لیے وقف ہوگا, اب یہ بیٹی ہو گئی. اللہ نے فرمایا بیٹی ہی مقبول ہے, چلو. فتقبلها ربها بقبول حسن, اللہ نے قبول کر لیا, ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. جس کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا نا, ہم اس کی روزی کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں, تو ان کو اور بھی کرامتیں دی جا سکتی تھیں نا. یہ کرامت اسپیشل دیے جانے کا مطلب بظاہر اور باتوں میں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو تم دین کے لیے وقف کرو اس کی روٹی روزی کی فکر چھوڑو, اس کا غیب سے انتظام ہوگا. اس لیے کوئی مولوی عالم آپ کو بھوکا کبھی بھی نہیں ملے گا, جابلیس نہیں ملے گا, اس کا جاب تو بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتا ہے, اس کو کام کرنا کیا پڑتا ہے, پانچ منٹ میں شروع ہو جاتا ہے جاب اس کا. کچھ نہیں تو اپنی مسجد خود کھول لو, اس میں کیا ہے. تو مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے کرامت دی, آصف ابن برقیہ کو اللہ نے کرامت دی, اس کا ذکر قرآن پاک میں. قال الذي عنده علم من الكتاب, جن کے پاس کتاب کا علم تھا, उन्होंने कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अना आती कभी ये कबला यार पद्दा ही लेकर पढ़ सकूँ, मैं बिल्किस का तख्त ले आऊंगा आपकी पलक झपकने से पहले। क्या चीज थी साहब, पलक झपकने से पहले? अब आप बैठे बैठे मेरे को देखे देखे तक दो खत झपक रहे, यानी इस बोलने के दौरान जब से बैठा जब से नहीं। अना आती कभी कबला यार पद्दा ही लेकर पढ़ सकूँ, पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और ले आए क्योंकि टाइम ही नहीं था, यानी उसके बाद इंतजार का मरहला ही नहीं था, बोलना था और हाजिर करना था। और किधर तख्ते बिल्कीस और किधर ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है ना दरबार, वो बिल्कीस से उठा के लाना, बिल्कीस के उससे वो यमन के दूसरे किनारे पे। करामती तो है, तो तौहीद इसका नाम नहीं है। तौहीद जिन्नात पर जिन्नात को नहीं मानने का नाम नहीं है। मैं जिन्नात को मैं ऐसी चीजों को मानता हूं, क्यों नहीं मानता भाई? जब कुरान पाक में है, जो चीज कुरान पाक में नहीं है उसको नहीं मानने का नाम तौहीद हो सकता है? जिन्नात तो है, जिन्नात के असरात भी होते हैं और जिन लगा भी करते हैं। الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت میں ایسے اٹھیں گے جیسا کہ وہ آدمی خفتی ہو جاتا ہے جس کو شیطان لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک ہے، شیطان لگ جاتا، شیطان جب لگ جاتا ہے کسی کو تو اس کے ہاتھ پر اس کی حرکات سکنات قابو میں نہیں ہوتے نا، اب نارمل ہو جاتے ہیں، तो सूद खाने वाला ऐसे ही उठा करेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया ऐसे लोगों को जिन पर जिन्नात ने असर कर दिया। हज़रत अबी दुजाना मशहूर है, मैं तो अबू दुजाना को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खत लिख के दिया था कि भाई ये, उन्होंने कहा था कि घर में सता रहे जिन्नात बहुत, मैं कि घर में लिख के रख दो फिर सताता हूँ, घर जाने सर भगा दिए। बुजुर्गों के साथ में भी ऐसे बहुत से वाकयात हैं, सहाबा के बुजुर्गों हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब किसी जिन ज़दा को लाते थे तो हजरत थानवी उसको अपने पास आने नहीं देते थे, बोलते थे उसको ये बोलो कि अशरफ अली सलाम कहता है, यही राज था उसका, ये बोलते थे वो भाग जाता, पता नहीं क्या चक्कर था इनसे। बुजुर्गों के बाद बुजुर्गों के बाद लफ्जों में ही कुछ हेरा फेरी रहती है जो आम लोगों की समझ में नहीं आता, तो सरूफात होते हैं उसमें। एक किस्म है वो करामतों की, करामत की एक किस्म करामत होती है, करामत की दूसरी किस्म तसरुफात होते हैं। खैर ये भी नहीं है कि मैं जिन्नात नहीं मानता, मैं साहब नहीं मानता, मैं आसिफ का असरात को नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं ये बुजुर्गों का फैज क्या चीज है, बुजुर्गों की क्या चीज है, विलायत क्या चीज है, अरे ये इसका नाम तौहीद थोड़ा ही है दोस्तों, ये तो जहालत है। इसमें से जितना बंदा जाहिल होता है उतना इन चीजों को इग्नोर करता है, जितना वाकिफकार होता है उतना मानता है और बैलेंस करता है। अलबत्ता ये भी नहीं है कि इसमें आदमी हद से तजावुज करे, बिदात में मुबतला हो, खुराफात में मुबतला हो, गैर जरूरी चीजों में मुबतला हो, वो भी गलत है। तौहीद इसका नाम नहीं है, तौहीद तो अल्लाह तबारक व तआला की जात पर नजर रखने का नाम है, तौहीद अल्लाह तबारक व तआला को फाइल देखने का नाम है, तौहीद तो खालिक और मालिक अल्लाह को देखने का नाम है। हर हर मखलूक में खालिक अल्लाह को देखना और मौजूद अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह से मौजूद मानना, अल्लाह के मौजूद करने से मौजूद है, वरना तो कुछ था ही नहीं है, तो उसमें जो सिफात है वो उनके मानना, सुनना देखना बोलना जानना कुदरत वगैरह जितनी चीजें हैं इख्तियार, ये उनकी तरफ से दी हुई अमानतें हैं बंदे के पास रखी हुई, तभी तो इसका नाम है। हरकत में फाइल अल्लाह को मानना, हर हरकत में फाइल अल्लाह होते हैं, हालात में खालिक और मालिक अल्लाह ही को मानना, खुशी और गम में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत करना, अल्लाह ताला के ज़ाब्तों को पहचानना, अल्लाह की जात में उनकी सिफात में उनकी अफ़ाल में उनके आसार में शरीक नहीं करना, जो हैदराबादी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हमारे बहनों में भी भाइयों में भी, मैं अगर एक शेर दखनी अंदाज में पढ़ावा तो उनको समझ में आएगा वो बहुत अच्छा, जो हैदराबादी नहीं है उनसे माजरत है। हमारे दादा पीर का एक शेर, दादा से दादा पीर, उनका एक शेर है दक्कनी जुबान का, انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے، شرک کی جمع شرکاں، بلبل کی جمع بلبلا، درخت کی جمع درختہ، ہے نا، چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے. سرک کہتے ہیں گرہ کو، گھاٹی گھیٹی کو، جب آدمی بل دے دیتا ہے تو اس کو سرک کہتے ہیں. چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے، ان کو سرکا، سرکا مانے ہٹا، ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے. توحید کے بارے میں ہے یہ سبق. چار چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے، ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے. اللہ پاک کے حاصل ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ تو شرک ذاتی کو ہٹا، شرک صفاتی کو ہٹا، شرک افعالی کو ہٹا، شرک اثاری کو ہٹا، پھر کہیں جا کے توحید الوہیت حاصل ہوتی ہے، توحید فی العبادت حاصل ہوتی ہے، توحید فی الوہیت حاصل ہوتی ہے، نہیں تو تھوڑی حاصل ہوتی ہے. توحید کا کمال بہت محنت طلب کام ہے، اور جس کو توحید کا کمال مل گیا سمجھ لو کہ دنیا میں آنے کا مقصد اس کا پورا ہو جاتا ہے. کیونکہ توحید کے کمال کے ساتھ میں پھر بندگی لازمی نتیجہ ہے اس کا، اور بندگی کے اندر سرینڈنگ ہے، اور سرینڈنگ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپلائی ہو جاتے ہیں پوری طرح. کیونکہ تم اپنے سے ختم ہو گئے، اپنے سے سرینڈر ہو گئے، تو جو چیز لگے گی آ کے ہر ہر حرکت میں، ہر ہر سکون میں، ہر ہر کام میں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا. یہ ہے ترتیب اپنی تربیت کی. اس ترتیب سے اگر ہم اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی گروتھ کریں گے، پروان چڑھائیں گے ان کو، تو پھر اس ملک کے اندر کچھ دینی اقدار کے ساتھ ہم بڑھیں گے چڑھیں گے. اس ملک کے اندر دینی اقدار کو محفوظ رکھنا، دینی اقدار کو زندہ رکھنا، دینی ذہن و مزاج کے ساتھ رہنا، دین کو ترجیح دینا، دین سے محبت ہونا، گناہ اور غفلت کے باوجود دین سے لگاؤ رکھنا، دینداروں سے لگاؤ رکھنا، دینداروں کا ادب دل میں رکھنا، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنے کا کلچر رکھنا، ثقافت رکھنا، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے علاقوں کے اندر دین محفوظ ہوا کرتا ہے، آنے والی نسلوں میں دین محفوظ ہوا کرتا ہے. سب جگہ اس کی ضرورت ہے، لیکن ایسے علاقوں کے اندر، خاص طور پر جہاں، ایسے ملکوں میں جہاں پر ہم ہیں، ایسے علاقوں میں جہاں پر ہم ہیں، ایسے انوائرمنٹ میں جس میں ہم ہیں، ایسے ماحول میں اور ایسی چیزوں میں جس میں آج ہمارے بچے اور ہمارے بڑے جو ہے نا مبتلا ہو رہے ہیں، اس میں بہت ضروری ہے کہ ہماری سوچ وچار جو ہے ان سب چیزوں کو، ہمارا انداز وہ دین کی طرف آئے، سنت کی طرف آئے، اللہ پاک کے حکموں کی طرف آئے اور توحید کی طرف آئے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کرنا ہوگا کچھ کہنا ہے، دعا کر لینا، کچھ بولنا ہے آپ کو، کر سکتے پوچھ لو، انتظامیہ سے پوچھ لو، جمعہ میں کریں شاید نا، پھر کرنے کی بات ہوئی تھی کیا، اگر کرے ہو تو وہاں سے کر سکو تو کر لو. سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ خلوت و جلوت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، دار رشتہ و نادار رشتہ جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، جن کے والدین حیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، اور جن کے والدین ان میں سے کوئی ایک گزر چکا ہے اس کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے عائزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے توحید میں کمال نصیب فرما دیجیے، ہمیں توحید کا کمال عطا فرما دیجیے. اللہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم اللہ ہم پر کھول دیجیے، اس کی حقیقت ہم پر کھول دیجیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مفہوم ہم پر کھول دیجیے، اور اس کی سچی گواہی دینے والا ہمیں بنا دیجیے، اور اس کا یقین ہمارے دلوں میں مرتسم فرما دیجیے، جمع دیجیے، اور اس میں کمال نصیب فرما دیجیے. اللہ آپ کی توحید کا کمال عطا فرما دیجیے، اللہ آپ کی محبت عطا فرما دیجیے، آپ کا خوف عطا فرما دیجیے،
سب سے زیادہ آپ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، سب سے زیادہ آپ کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، آپ کے حبیب کی محبت پیدا فرما دیجئے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو اپنانے والا بنا دیجئے اللہ، عبادات میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، کلچر میں بھی، سبھی چیزوں میں پروردگار آپ کے حبیب کی سنت زندہ فرما دیجئے اور ہماری زندگی میں اسے داخل فرما دیجئے، ہمیں دین کی محنت کرنے والا بنائیے، دین کی خدمت کرنے والا بنائیے اللہ، دین کا طالب علم بنائیے، دین کا استاد بنائیے، دین داروں کے ساتھ محبت کرنے والا اور دین کے کاموں کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیجئے اور اس میں مدد کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے اللہ، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا صحت عطا فرمائیے اے اللہ، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جن کے گھروں میں جس طرح کی کوئی بھی الجھن ہو پروردگار اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ میں اس کو دور فرما دیجئے، میاں بیوی میں پیار محبت نصیب فرما دیجئے، آپس میں اے اللہ اتفاق اتحاد نصیب فرما دیجئے، گھروں کے اے اللہ گھروں کے اندر انتشار سے خلفشار سے حفاظت فرمائیے اے اللہ، خاندانوں کا شیرازہ خراب ہونے سے بکھرنے سے محفوظ فرمائیے، اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت فرمائیے اے اللہ، بری عادتوں بری صحبتوں سے ہم کو بچا لیجئے اے اللہ، اے مولا کریم، دنیوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے جو جس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے بچے، ان کو منزل تک عافیت کے ساتھ میں پہنچا دیجئے، عافیت کے ساتھ میں ہر قسم کی حفاظت ان کی فرمائیے اے اللہ، ماحول کے گندگی سے پوری طرح محفوظ فرمائیے، ایمان سوز اور بے ایمانی کے بے حیائی کے ماحول میں اے اللہ ہماری ہمارے بچوں کی سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے اے اللہ، حلال روزی نصیب فرمائیے اے اللہ، برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرمائیے اے اللہ، صدق مقال نصیب فرما دیجیے، رضائل نفس ہمارے ختم فرمائیے اے اللہ، اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو موصول فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔